ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دام برکاتہم العالیہ اللہ تعالی نے میرے مرشد کو اپنے علم معرفت اور محبت کی جو دولت عطا فرمائی وہ ایک امتیازی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور مہربانی ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور پورے ساؤتھ افریقہ اور پورے عالم میں جو بڑے بڑے علماء ہیں حضرت سے تعلق اور اس کی جو خصوصیت وہ یہ کہ حضرت والا کا جو درد دل ہے، وہ جو تعلق مع اللہ کی دولت ہے، اس پر یہ علماء فدا ہے، حضرت کے علم پر. اور وہ کیفیت درد دل اور اللہ کی تعالی کی اللہ تعالی کی نسبت اور محبت کا وہ جو موتی ہے، وہ جو قلب کو عطا فرمایا، اس تعلق کی وجہ سے علماء فدا ہے. اور کتنے علماء تو نے تو یہ بات پیش کی کہ ہم تو حضرت والا کے علم کی جیسے حضرت سے بیٹھے. ادھر سامنے آ جائیں کہ ہم صرف حضرت کے علم کی جیسے حضرت سے بیٹھے. اپنے احباب، مریدین اور شاگردوں سے جو حضرت والا کا ایک محبت بھرا برتاؤ ہے، وہ ایک امتیازی چیز ہے. بالکل ایسے اخلاق کا نمونہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ایسے محبت فرما دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ گویا مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت. حضرت والا کا ایسا عجیب انداز, یہ کمال اتباع سنت ہے, کمال اتباع سنت ہے کہ سنت کی اتباع میں اس درجہ ہے. اور پھر اس پر ایک خصوصی چیز جو ہے میرے مرشد میرے شیخ کی, وہ یہ کہ اصلاح میں اپنے دوستوں کی اپنے مریدین کی اصلاح میں حضرت والا نہ صرف یہ کہ اپنے درد دل اور اشک بار آنکھوں سے اللہ کے حضور میں دعا فرمانا ہے, بلکہ اپنے مریدین اور دوستوں کو اپنی صحبت کے فیض سے منور کرنا, وقت دینا اور ان کی اصلاح کے لیے فکر مند رہنا. اگر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی جانے دے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں, حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت کا پہلی دفعہ بیان سنا تو حضرت والا جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی, تو پیر بھائی سے کہنے لگے کہ وہ گھڑی ذرا سی رخ ٹیڑھا تھا. اس گھڑی کا رخ تھوڑا ٹیڑھا تھا, تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کیجیے منتظم. انہیں کہا کہ حضرت ہم کر دیں گے. فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ میری نگاہ اس پر بار بار پڑے گی اور میں اس کو دیکھوں گا, یہ ٹیڑھی چیز مجھ سے برداشت نہیں, میرے بیان میں خلل ہوگا. تو اسی وقت اس گھڑی کو درست کروایا. تو وہ پیر بھائی کہتے ہیں کہ آ کہ جو شخص گھڑی کے ٹیڑھے پن کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ اپنے طالبین اپنے مریدین کی اخلاقی کمی کو کیسے برداشت کرے گا کہ گھڑی معمول سی کہ وہ ٹیڑھی لگی ہوئی ہے اس کو برداشت کرے گا. تو اپنے طالبین کے اخلاقی ٹیڑھے پن کو, اخلاقی کجی کو اور ٹیڑھے پن کو کیسے برداشت کرے گا, یہی چیز پر وہ بیٹھ ہوں گے. ادھر بیٹھو نا, اتنے دن بعد آئے بیٹھو ادھر. کیسے برداشت کریں, کیا اسی بات پر میں بیعت ہوں گی کہ دیکھو اپنے طالبین کو سمجھانا, اور اس کا سمجھانے کا انداز کیسا. اگر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی تو بیان میں اس بات کو پیش فرما دیا کہ دیکھو اس مسئلے کو پیش کر دیا, اس بات کو پیش کر دیا کہ دیکھو حسینوں سے نظر نہیں ملانا چاہیے. دیکھا کوئی چھپ چھپ کے دیکھتا ہے تو یہ بیان کر دیا کہ دیکھو چھپ چھپ کے نہیں دیکھنا چاہیے, نظر نیچی کر کے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اور ہاتھ میں تسبیح لے کر. سمجھنے والا سمجھ جاتا, اگر اس سے بھی نہ سمجھا تو پھر حضرت کی جو خاص مجلس خاص احباب اس میں پیش فرما دیا کہ دیکھو صاحب ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے, ذرا اپنی داڑھی اپنی ٹوپی اپنے لمبے کرتے کا اور اللہ تعالیٰ نے جو وضع کا تھا اللہ والوں جیسی عطا فرمائی ہے اس کا تھوڑا سا خیال کر. اس طرح سمجھا دینا. آواز میں گونج تو نہیں ہے نا, صاف ہے نا. اور اگر اس سے بھی نہیں سمجھا تو پھر حضرت والا اسی آدمی کو بٹھانا اور کس طرح فرمانا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرے کیسا لگے گا, کہا کہ اور اس طرح فرمانا کہ دیکھو ہمارے پاس دوست ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگانا اور لڑکوں سے کہنا کہ ہمیں شیخ کے ملفوظات سناؤ, جبکہ پرانے پرانے لوگ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن نوجوان لڑکوں سے سننا. اس طرح فرمانا, ابھی بھی اس کو نہیں فرما رہے, ابھی بھی کیا اس کو بٹھا تو دیا لیکن عام پردہ پوشی ہے, سرداری ہے, اس کے بعد جب دیکھا کہ اس پر بھی نہیں باز آ رہے تب صاف صاف پھر فرما رہے کتنے پر درجے اور کتنے سٹیجز کے بعد یہ بات فرما رہے ہیں. یہ ہے شیخ کہ اپنے دوستوں کی اور اپنے مریدین کی اصلاح کے بعد فکر مند رہنا. اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شیخ کامل کی خصوصیت وہ یہ کہ جو مرید کے اندر کمی دیکھتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے. پھر اب اس کے آپریشن کی ضرورت ہے, لہذا آپریشن کے لیے ڈاکٹر ایسے آپریشن نہیں کر دیتا, اس کے بلڈ پریشر دیکھتے ہیں, شوگر کو دیکھا جاتا ہے, اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خون کتنا ہے اس کے جسم میں, آئرن, تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈاکٹر آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو شیخ کامل ہوتے ہیں, اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے پہلے اس کو محبت کے انجیکشن لگاتے ہیں, اللہ کی محبت اور تعلق کا, اور قلب کے اندر ان کے نور منتقل کرتے ہیں جس سے قلب اللہ کی محبت سے بھرتا ہے, اور وہ نور پورے جسم میں, اس کو ذکر کی تلقین, سنت کرنے پہ عمل کرنے کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کی تاکید, جس سے اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں اب معاملہ ٹھیک ہے, اب سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اب آپریشن ہو, یہ اللہ والوں کی شان. پہلے اللہ کی محبت کا چسکا لگاتے ہیں. یہ میرے مرشد میرے شیخ کی شان. اور عجیب دیکھیے, اب میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ کوئی اللہ والا آج تک نہیں بنا مگر جب تک وہ کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں بنا. کوئی اللہ والا آج تک نہیں بنا مگر وہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہا. لہذا میرے مرشد تین مشائخ کے ساتھ رہا اور تینوں اپنے زمانے کے بڑے بڑے, یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی. پہلے زمانہ بالکل ابتدائی زمانہ جب میرے مرشد بالغ بھی نہیں ہوئے, نورانی قاعدہ پڑھا, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان سے میرے مرشد نے بیعت کی درخواست بھی کی تھی, حضرت بیعت فرما لی تھی. حافظ ابو البرکات صاحب نے اوپر سے نیچے تک یہ کہا فرمایا کہ مجھے حکیم الامت نے خواص کو, یعنی علماء وغیرہ اور خواص کو بیعت کرنے سے منع کیا ہے, اور سب یہ جانتی ہے کہ عوام کو بیعت کرنا ہے, ایسے مت بیٹھو, یہ پھسکڑا مار کے بیٹھیں گے, ایسے بیٹھو. خواص کو بیعت کرنے سے منع کیا ہے, عوام کو بیعت کرنے کی اجازت ہے, اور مجھ کو آپ کو خاص معلوم ہوتا ہے, آپ کو کوئی خاص بیعت کرے گا, بیعت نہیں کیا حافظ ابو البرکات. اس کے بعد حضرت جب جس زمانے میں حکمت پڑھ رہے تھے, حکمت کی تعلیم الہ آباد ہندوستان کے اندر, تو اس زمانے میں تین برس نقشبندی نسبت کے سب سے بڑے شیخ, کہ اس وقت ہندوستان کے اندر نقشبندی نسبت کا ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں تھا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ تھے نقشبندی نسبت کے. اور یہ بات کس نے فرمائی؟ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اور کیوں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ نقشبندی نسبت کا ہندوستان میں سب سے بڑا آدمی کون ہے, تو مفتی محمود الحسن صاحب نے مولانا کا نام لیا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب, اتنے بڑے آدمی, مولانا رحمۃ اللہ علیہ, ماں حبیب الرحمان عاصمی رحمۃ اللہ علیہ, جن جو مصنف عبد الرزاق ہے, حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے اور بخاری شریف سے بھی پہلے کی ہے, مصنف عبد الرزاق اس کا حاشیہ لکھا عربی زبان میں, کتنے بڑے عالم ہوتے ہیں. ان کو دیکھا میرا مرشد فرمانے خود حضرت شاہ محمد احمد صاحب کی خدمت میں دعائیں کرا دی گئی. ماں عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم, مشہور عالم, ان کو دیکھا دعا کرا دیا میرے مرشد فرمانے. اور مولانا شاہ ابرار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا تھا, بڑے بڑے حضرات. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی خود حضرت سے دعا لی, اور ان کا عالم کیا تھا؟ مولانا شاہ محمد احمد صاحب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جسم کے اعتبار سے تو زمین پر تھے اور روح کے اعتبار سے عرش آدم پر رہتے ہیں، ایسا عالم ہے. اور یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو زمین پر ہوتے ہیں لیکن اپنی روحانی قوت جو اللہ تعالیٰ ان کو روحانی تعلق عطا فرماتے ہیں اس کے اعتبار سے مرتبہ روح میں یہ عرش اعظم پر ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور اس کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ کیسے، فرمایا کہ ایک مرتبہ ہردوئی کے اندر، ہندوستان کا شہر ہے جہاں کے مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہردوئی ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا اور ان کے برابر میں بائیں جانب مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے اور ان کے برابر میں میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تمام برکات ملا لیا ان کے برابر میں. اچانک مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کرتے بیان روک دیا، خاموش ہو گیا، بالکل خاموش. دیر گزر گئی، پھر مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ آگے جھکے اور ایسے غور سے دیکھا. میرے مرشد فرماتے کہ پھر میرے کان میں فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہاں نہیں ہے. اور وہی ہوا، تھوڑی دیر میں اس طرح سکوت کا کچھ ساعتیں گھڑیاں گزری، اس کے بعد مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب مفتی صاحب نے فرمایا کہا دیکھو نا یہاں سلام کرنا کیا مانے، فرمایا ایسے اتنے بڑے آدمی تھے ماں شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ حضرت نے اپنا وقت گزارا جوانی کا. اور پھر دوسرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبادت کا تو ذوق فرماتے میرے شیخ کہ فرماتے میں نے کائنات کے اندر پورے عالم میں ایسی عاشقانہ عبادت کرتے کسی کو نہیں دیکھا. فرمایا پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تو عبادت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے بھوکا کباب اور بریانی پر ٹوٹتا ہے، ایسی عبادت ہوتی تھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور جیسے افطار کے وقت میں کیسے روزے دار افطار پر ٹوٹتا ہے، فرمائے جس طرح ہم لوگ بھوک کی حالت میں کا شامی کباب بریانی پر ٹوٹتے ہیں اور روزے دار افطار کے وقت میں افطار پر ٹوٹتا ہے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ ایسی عبادت کرتے تھے عاشقانہ. قرآن پاک کی تلاوت کا میرے مرشد فرماتے ہیں یہ عالم تھا کہ ہر دس بیس ہر دس پندرہ آیت کے بعد اللہ کہہ کے نعرہ مارتے تھے. اور فرمایا کہ ایک دن تلاوت کرتے کرتے حضرت، اور عالم یہ تھا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بیان فرماتے تھے ایک آنسو نکل کر فرمایا یہاں بیٹھ جاتا تھا بس وہ آنکھ کے تھوڑا سا نیچے، فرمایا ایسا لگتا تھا اور پھر ابتدا سے انتہا تک وہ آنسو یہی رہتا تھا. فرمایا ایسا لگتا تھا کہ اس نے سیٹ ریزرو کرا لی ہے، ایسا عاشقانہ. اور فرمایا کہ ایک دن تلاوت کرتے کرتے حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ عجیب کیفیت تاریخ اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے گویا بات کی کہ آ جا میری آنکھوں میں اور سما جا میرے دل میں، ایسا عالم. قرآن پاک کی تلاوت میرے مرشد فرماتے کہ اتنی عمدہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی فجر کے وقت، فجر کی نماز اور حضرت نماز پڑھا رہے تھے، سناٹا تھا، آواز جو بارات پہنچ گئی پوری بارات ٹھہر گئی اور جب تک حضرت نے نماز ختم نہیں کی وہ آگے نہیں بڑھی. اور حکیم الامت سامی رحمۃ اللہ علیہ ان کو محبی و محبوبی لکھتے تھے، حالانکہ شیخ تھے ان کے، ایسا ادب کرتے تھے کہ جیسے کوئی بڑے کا کرتے. ان کے ساتھ میرے مرشد 17 برس رہے اور اتنی محبت اور اتنی خدمت کہ شیخ کے کپڑے دھونا، پیر دبانا، سر میں تیل کی مالش کرنا، ایک ایک خدمت 17 برس دن اور رات. ایسے زمانہ گزارا. حاسدین بھی تھے اور سب ستاتے بھی تھے. فرمایا ایسا عالم ہوتا تھا, میرے شیخ فرماتے کہ میں حضرت کی خدمت سے رات 1 بجے آتا تھا کہ حضرت سو جائے, پیر دباتا تھا, آتا تھا تو دیکھتا میری چارپائی کوئی لے گیا تو کیا کسی کے پاس, بستر کسی کے پاس. فرمایا لیکن میں نے کبھی شیخ سے شکایت نہیں کی, کیونکہ اگر شیخ نے فرما دیا, اگر تمہیں یہ گوارا نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ. نہ لو نام الفت جو خودداریا ہے, نہ لو نام الفت جو خودداریا ہے, بڑی ذلتیں ہیں بڑی خاریاں ہیں. عشق اس کا نام تھوڑی ہے, کیسے اپنے کو مٹانا پڑتا ہے. 17 برس اور پھر حضرت پھلپوری نے خود فرمایا میرے بعد اب تم کو کسی کو شیخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں تک فرمایا میرے مرشد سے حضرت شاہ عبد اللہ صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جب حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, آپ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا حالانکہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ تمہیں کسی اب کسی اور کو اپنا مرشد اور پیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ کرتے ہیں. حضرت دوسرا شیخ کیا ہے کون, پھر تیسرا شیخ حضرت مولانا شاہ ابراہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے نے ان کو سب سے آخر میں خلافت دی تھی. اور شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا, ان کے شاگرد بھی ہیں یہ ماں شاہ ابراہ اللہ صاحب, طالب علم کے زمانے میں لکھا کہ یہ مادرزاد ولی ہے, بچپن سے ہی آثار ولایت پر تھے اور تقوی کا اہتمام, ایک ایک چیز کا اہتمام, سنت کا ایک ایک سنت کا اہتمام, اس لیے محیو سنہ بھی ان کا لقب ہے. سنت کا اہتمام کا عاشقانہ ذوق ہے, غلبہ کہ ہر کام سنت کے مطابق. ہند پاکستان تشریف لائے تھے تو ایک شہر میں گئے, پاکستان کے ایک شہر میں ملتان میں, تو وہاں کا ایک بڑا مدرسہ, وہاں حضرت تشریف لے گئے. اب مؤذن نے اذان دی, مؤذن نے اذان دی تو خلاف سنت, حضرت نے محتمم کو بلایا, بہت ڈانٹا, فرمایا آپ نے عمارت تو بنائی ہے لاکھوں روپے کی پر مؤذن رکھا چند روپے کا جس کو اذان دینی بھی نہیں آتی, ایسے خلاف سنت اذان. اتنا ڈانٹا حضرت نے کہ بس, فرمایا اتنا بڑا مدرسہ بنایا آپ نے, اتنی شاندار عمارت بنائی آپ نے اور اذان دے کس خلاف سنت. ایسی شان. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت پھلپوری حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم یہ تھا ایئرپورٹ پر, یعنی آپ تقوی دیکھیے, ایئرپورٹ پر حضرت کو انتظار کر رہے تھے تو کیا کیا, اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا کیونکہ عورتیں گزر رہی تھیں, دیکھنا بھی گوارا نہیں, اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا کہ اچانک بھی کسی پر نظر نہ پڑے. نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دب پاس پا رہا ہے. بات یہ کہ جب دولت ہوتی ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب خزانہ ہوتا ہے نا تو اس پر تالا مضبوط لگاتے ہیں, جیب میں پیسہ ہوتا ہے اپنے دوست کو بھی نہیں بتاتے میرے پاس کتنا پیسہ ہے, موبائل ہوتا ہے نہیں بتاتے کتنا چھپاتے ہیں, اپنے دوست سے بھی چھپاتے ہیں اس کو بھی نہیں بتاتے. میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے جس کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق کی دولت ہوتی ہے, جب عبادت کر کے اتنی محنت سے نور حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں پر تالا مضبوط لگاتا ہے. ایسا نہیں مجال کے کسی عورت کو دیکھے. ہمارے حضرت میر صاحب دام برکات حضرت کے خادم, انہوں نے سنایا ایک مرتبہ ٹرین میں سفر تھا حضرت کے ساتھ, کا میں تھے اور حضرت کے ساتھ میں اکیلا تھا, کہ ہماری سیٹ تھی تو سیٹ خالی تھی, حضرت میر صاحب نے سنایا کہ اس سیٹ پر جو خالی سیٹ تھی ایک لڑکی پہ آ کر بیٹھ گئی بالکل بے پردہ اور بے حیا کسی. تو میر صاحب نے سنایا کہ حضرت نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا, کھڑکی کی سیٹ تھی, کہا کہ 8 گھنٹے کا سفر تھا اور وہ پورے 8 گھنٹے حضرت نے کھڑکی کی طرف رخ کیا، مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھو یہ ہوتا ہے تقوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ان کے سوتیلے بیٹے بھی تھے، امام محمد رحمۃ اللہ سوتیلے بیٹے بھی تھے لیکن ان کی داڑھی نہیں آئی تھی، امام صاحب ان کو پیچھے بٹھاتے تھے اور کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، کبھی یہ مڑ کے نہیں دیکھا کہ داڑھی آئی کہ نہیں آئی. ایک دن چراغ کی روشنی میں امام محمد کی داڑھی ہلتی ہوئی نظر آئی، چراغ کی روشنی میں. تب فرمایا اچھا ارے محمد تمہاری داڑھی نکل آئی ہے، آؤ سامنے آؤ. ہمارے بزرگوں نے اتنی احتیاط کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک حسین لڑکا تھا مدینہ شریف، تو آپ نے اس کا سر منڈوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ امیر المومنین نے سر منڈوا دیا، لیکن اس کا یہ عالم تھا سر منڈوانے کے بعد بھی، کیا عالم تھا اس کو سنیے، شعر میں سنیے، لیکن صرف شعر نہیں سننا ہوگا، آپ نے داد دے دی ہوگی. میرے مرشد کا شعر، آپ شعر دیکھیے گا کس غضب کا. حسن اس کا، حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، حسن اس کا ہر طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی وہ ظالم رہا. اس سر منڈانے سے تو ہونا چاہیے کہ اس کا حسن ختم ہو جائے، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں یہ حسن بھی عجیب چیز ہے کہ باوجود سر منڈانے کے بعض لوگ پھر بھی حسین لگتے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو مدینہ شریف سے چلا جا، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے اہل مدینہ فتنے میں مبتلا ہو. اس لیے یہ بات معمولی نہیں ہے لڑکوں سے احتیاط کرنا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا تنظروا الی المردان یا اہل المردان، یعنی امرد لڑکوں کو مت دیکھو. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. امرد کس کو کہتے ہیں؟ علامہ شامی اس کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ الذی تر شاربہ، اس کا اردو میں ترجمہ کیا، یعنی جس کی مسے بھیگ رہی ہو. مسے بھیگنا سمجھتے ہیں؟ کیوں بھائی مسے بھیگنا سمجھتے ہیں نا، نہیں سمجھتے؟ اوفو کیا اردو کا کہیں ہم. یہ جو جب ہلکی ہلکی جو مونچھیں نکلتی ہیں نا، یہ جو ہلکی ہلکی مونچھیں ابتدا میں جو بلوغت میں، اس سے کہتے ہیں مسے بھیگنا. الذی ترن شاربہ ولن تنبت لحیتہ، لیکن ابھی اس کی داڑھی نہ نکلے، یہ امرد ہے. اور مسئلہ یہی ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور یہ مسئلہ ہے کہ لا یجوز النظر من فرق الی قدم، سر سے لے کر پاؤں تک اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس امرت اس لڑکے کو. اور اس کے ساتھ تنہائی ایسے ہی حرام ہے جیسے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ حرام ہے، اس کے ساتھ تنہائی بالکل ویسے ہی حرام ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد کبھی لڑکوں کو سامنے نہیں بیٹھنے دیا. اس لیے ان کو یہاں پہ بھی حضرت کے عمل کی کوشش کے، بھائی سائز دائیں بائیں بیٹھو، سامنے مت بیٹھو، ہمارے عشق کا امتحان مت کرو. ہم بھی تو دل لگتے ہیں، اس لیے ہمارے عشق کا امتحان مت کرو اپنے حسن کے ذریعے سے. مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسا تقویٰ. اور حکیم الامت نے عجیب بات یہ ہے، ان کو سب سے آخر میں خلافت دی تھی جبکہ ان کی عمر 23-24 برس کی تھی. سب سے آخر میں خلافت دی. اور مزے کی بات یہ، حکیم الامت کی کرامت دیکھیے، تمام خلفاء میں حکیم الامت کے ان کا انتقال سب سے آخر میں ہوا. ابھی 2005 کی بات ہے، حضرت ماشاء اللہ. اور میں نے زیارت کی ہے, صرف زیارت نہیں کی, حضرت کی جوتی بھی اٹھائی ہے, اور صرف جوتی نہیں اٹھائی, پیر بھی دبائے. دیکھو کتنی خوشی ہے نا, مجھے اس بات پر بے پناہ خوشی ہے کہ اللہ نے توفیق دی کہ ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا بھی ہے, اس اللہ والے کے پیر بھی دبائے. یہ ہماری ڈگری ہے, ڈگری یہ اعزاز ہے, اس کو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. الحمدللہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم, یعنی آپ تصور کریں کہ ایک دفعہ مقدمہ تھا, ایک مقدمے میں قادیانیوں کے ساتھ, تو حضرت نے وہ قادیانیوں نے ایک کتاب کا حوالہ غلط دیا, اس میں عبارت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا. اب اس وقت عدالت میں وہ کتاب تھی نہیں, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, فرمایا کہ جج صاحب یہ جھوٹ بولتا ہے, اصلی عبارت یہ ہے, اور فوراً عبارت پڑھ دی پوری عربی کے اندر. تب علماء کی جان میں جان آئی, تو بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ کتاب تو آپ کو کیسے آئی؟ فرمایا 20 برس پہلے میں مصر گیا تھا, تو وہاں میں نے یہ کتاب مطالعہ کی تھی, تو وہ بس مجھے یاد رہ گیا. ایسا چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے تھے ان کو, چلتا پھرتا کتب خانہ, پوری کتاب یاد ہوتی تھی. ایسا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مولانا عبداللہ صاحب شجابادی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بہلوی کے نام سے بھی جو مشہور ہیں, مولانا عبداللہ صاحب بہلوی, اللہ, فرمایا کہ جب دورہ حدیث پڑھا انہوں نے تو خطاب کیا دورہ حدیث کے طلباء سے کہ اے علماء, کہ تم نے بخاری شریف کی الفاظ بخاری کو تو پڑھ لیا, اب تم حقیقت بخاری شریف اگر چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے صحبت میں جا کے رہو, اس سے اب تعلق میں اللہ کی دولت حاصل کرو, تاکہ تمہارا علم الفاظ کے حد تک نہ رہے بلکہ تمہارا علم عمل کے ساتھ مل جائے اور اس میں اخلاص اور درد دل پیدا ہوتا ہے. پھر حضرت نے جوش میں آ کر فرمایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں, اللہ والوں کے جوتوں میں جو خاک کے ذرے لگے وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں, اللہ والوں کے جوتوں میں جو خاک کے ذرے ہیں وہ شاہوں کے بادشاہوں کے تاجوں کے موتی سے افضل ہیں. کہ مرشد فرماتے ہیں کہ یاد خدا کا ہر نفس, نفس مانے سانس, یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں, یعنی جو سانس اللہ تعالی کی یاد میں گزرے وہ اس دنیا اور مافیا سے بڑھ کر ہے, مخلوق سے بڑھ کر ہے, کیونکہ خالق ہی یاد ہے. یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں, اور اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. اللہ کے وہ باوفا بندے جو اپنے دل کو توڑ دیتے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے, یہ باوفا بندے, ان کا جو بوریا ہے واللہ بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے جھکے ہوئے اور دعائیں لے رہے ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, مولانا شاہ فضل رحمان صاحب کا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, انگریز دعا کرانے آتا تھا وائس رائے, جو کہ ہندوستان کا بے تاج بادشاہ ہوتا تھا, سب سے بڑا عہدے دار وائس رائے, حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب کے پاس دعا کرانے آتا تھا. ایسا عالم, یہ ہے وہ چیز جب انسان اللہ کی محبت اور تعلق دل میں پیدا ہوتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان, واللہ کافر بھی عزت کرتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وجعلنا له نورا, جب ہم ان کو ایک نور دیتے ہیں, ہم نے اس کو ایک نور دیا, وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس, اس نور کو اپنے ساتھ لے کے سارے عالم میں جاتا ہے. وہ مرعوب بھی ہوتا زمانے سے معاشرے سے، زمانے سے معاشرے سے، برادری سے مرعوب نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے داڑھی رکھی تو لوگ کیا بولیں گے. ایسا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایک اپنا نور، اپنا تعلق کی ایسی دولت عطا فرماتا ہے کہ جس سے وہ سارے عالم سے مرعوب نہیں ہوتا. اور یہی دولت کہ جس سے دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہا ہے اور اللہ کے ساتھ چپکا رہا ہے. یہ دولت میرے دوستوں جذب کی دولت کے نام ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جذب مانگو، جذب، کیونکہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ مردود نہیں ہوتا. جذب کی دولت وہ چیز ہے کہ ایک مرتبہ جس کو جذب کی دولت مل جاتی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں، پھر وہ کبھی اللہ کے راستے سے گمراہ نہیں ہوتے. لیکن مجذوب سے بھائی ہو، ہمارے یہاں مجذوب اس کو کہتے ہیں جو ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ننگے کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، پاگلوں کو کہتے ہیں. تو بھائی وہ مجذوب نہیں ہے، وہ مجنون ہے. مجنون، مجذوب اور مجنون میں فرق ہوتا ہے. یہ جو پاگل گھوم رہے ہیں نا، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو کسی لڑکے کے یا کسی عورت کے عشق میں مبتلا اور اس کو نہ پانے سے اور اس کے چکر میں اپنی صحت، اپنی زندگی کو برباد کیا، اب کپڑے اتار کے ننگے گھوم رہے ہیں. یہ مجذوب نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ مجنون ہے. مجذوب تو اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور پیاروں کا وہ طبقہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں. اس لیے مجنون اور مجذوب میں فرق ہے، یہ ننگے نہیں ہیں. مجذوب تو جذب تو اللہ تعالیٰ کی وہ دولت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ خزانہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنا بنا لیتے ہیں پھر وہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہوتا. یہ شعر پڑھتا ہوا سارے عالم میں جاتا ہے، آ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہے. یہ وہ جذب کی دولت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خزانے کی خبر قرآن پاک میں دی. کیا فرمایا؟ اللہ یستبی الیہی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جذب فرما لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ سے مانگو. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اس بات کی خبر دینا کہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں. حضرت نے اس کو یوں سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو باپ ٹافی لے کر آتا ہے، جیب میں چھپاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، خبر دیتا ہے میری جیب میں ٹافی ہے. خبر ہے کہ نہیں؟ انفارم کر رہا ہے، دس از ٹو انفارم یو آئی ہیو سویٹس ان مائی پاکٹ. وہ سب اطلاع دے رہا ہے. بچوں کو کہا کہ مجھ سے لو. ایسا اور آگے آ کے بیٹھے، ادھر اور آگے. بچوں کو کہا اس نے کہ لو مجھ سے. صرف کیا کہتا ہے کہ میری جیب میں ٹافی ہے، میری جیب میں چاکلیٹ ہے. بچے کیا کرتے ہیں؟ ابا سے لپٹ جاتے ہیں، ابا ٹافی دو. کہا ہے میرے پاس ٹافی؟ ابا آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کی جیب میں ٹافی ہے. تو ابا کہے گا کہ میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ٹافی تمہیں دوں گا بھی، یہ تو نہیں کہا نا باپ نے، صرف اطلاع دی کہ میری جیب میں ٹافی ہے. لیکن بچوں کے لیے اطلاع کافی ہے، وہ ابا سے لپٹ جاتے ہیں، ابا ٹافی دو. کہہ نہیں دیتا. پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ جب دیکھتے ہیں نا کہ ابا ٹافی نہیں دے رہا، رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کے عجیب ادا ہے. باپ کہتا ہے ارے بس کر یار، یہ تیرے لیے تو لایا ہوں. کیونکہ جب باپ کو جو چیز نہیں دینی ہوتی وہ بتاتا بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اور جو دینے بھی ہوتی ہے وہ اعلان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابا کو مزہ آتا ہے. جب بچے ابا سے مانگتے ہیں نا، ابا، پھر مسکا لگاتے ہیں. وہ میرے ابا، آپ تو میرے پیارے ابا ہیں. کیسے مسکا لگاتے ہیں بچے؟ لپٹتے ہیں، پیار کریں گے، گال چومیں گے، لپٹ جائیں گے. ابا پیر میں درد ہے، پیر دباؤں؟ کیسی ادا ہے. تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستبی الیہی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا دے. بھائی کیوں یہ خبر دی ہے؟ اپنا بنانا چاہتے ہیں نا، اب ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سے بچے ابا سے لپٹتے بندے ربا سے لپٹ جائیں. اس لیے تو اعتکاف ہی ہے. اعتکاف بھی اسی لیے کہ اعتکاف کا زمانہ بس آج 18 روزہ ہے. آج 18 روزہ ہے. بس 2 دن کے بعد ماشاءاللہ معتکفین آنا شروع ہو جائیں گے. اور اعتکاف کی سنت ادا کریں, کتنی زندگی گزر جائے. اور ہم ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے, ایک مرتبہ بھی زندگی گزر جائے اور ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے. جبکہ آخری اشرہ, یہ عروج ہوتا ہے رمضان شریف, گویا پورا رمضان شریف پورے سال کا حاصل ہے. اور آخری اشرہ پورے رمضان شریف کا حاصل ہے, کنکلوژن, نچوڑ ہے. اور آخری اشرے میں جو نچوڑ ہے وہ شب قدر ہے. اور معتکف حضرات اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر اور بستر لے کر بس اللہ کے گھر میں آ گئے کہ اللہ میاں آپ تو آپ سے لے کر ہی جانا ہے. سو بھی رہے ہوں گے تو شب قدر سے محروم رہیں گے. ہر وقت اعتکاف. اس لیے جب مسجد میں داخل ہو, جب عام نمازوں میں بھی, تو نیت کر لے کہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یہ نفلی اعتکاف ہے. مستقل فرشتہ, وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, فرشتہ اس کے لیے اجر لکھے گا. لہٰذا اگر میں کیوں ابھی نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کروں, بس ہو گیا. بس جب تک مسجد میں ہوں اور عربی میں یاد کر لاؤ تو نبیت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد, میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس مسجد میں ہوں. ہو گیا نا نیت. اب فرشتہ مفت میں اعتکاف, بیان بھی سن رہے ہیں, بیان بھی کر رہے ہیں, اعتکاف کا اجر بھی مل رہا ہے, دو دو لڈو مل رہے ہیں, اور ساتھ میں روزہ بھی ہے. تو وہ جو عاشقین ہیں وہ سب مسجد میں آ گئے. اس لیے رمضان شریف کے آخری عشرے کو مسجد میں گزار لیں, کیونکہ جتنے دوسرے کام ہیں جیسے علم ہے, کہیں جہاں سفر ہے, تبلیغ میں جانا ہے, پورے سال میں ہو سکتا ہے. وہ تو پورے سال میں انسان یہ عبادت کر سکتا ہے, یہ نیک کام کر سکتا ہے, لیکن اعتکاف کی عبادت, اعتکاف کی عبادت صرف رمضان شریف اور آخری عشرے کے لیے خاص ہے. کیسے کرے گا وہ عبادت پورے سال میں؟ اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ اپنے وقت کو یہاں لگا دیں کہ اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ گیا, اور ساتھ میں اللہ سے جلد سے بھی مانگے کہ اللہ مجھے اپنا بنا دے, مجھ پر خاص فضل فرما دے. اور ابا دینا چاہتے ہیں, کیسے؟ جیسے بچہ دیکھتا ہے ابا نہیں دے رہا نا, رونا شروع کر دیتا ہے. ہاں, اسی طرح سے جب دیکھے میرا کام نہیں بن رہا, رونا شروع کر دے کہ نفس و شیطان کے چکر کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں, اور ان کے چکر میں آ کر آپ کی ہر نافرمانی کر کے آپ کو ناراض کیا. میرا دل بدل دیجئے, ریکنڈیشن فرما دیجئے, مجھے جذبتا فرما دیجئے تاکہ میں آپ کا بن جاؤں. اور میرے مرشد فرماتے کہ جس کو جذب کی دولت ایک مرتبہ مل جاتی ہے پھر وہ اللہ کے راستے سے گمراہ نہیں ہوتا. یہ ایسی دولت ہے. ایک مرتبہ کیوں؟ ایک مرتبہ جس کو اللہ اپنا بناتے ہیں نا, پھر وہ غیر کا نہیں ہو سکتا. میرے مرشد فرماتے کہ جس بلی کی گردن کے اندر پٹا پڑا ہو کہ یہ وزیر اعظم کی بلی ہے, قصائی اس کو بغدا دکھا سکتا ہے؟ ٹوکا چھری دکھا سکتا ہے قصائی اس کو؟ مجال ہے قصائی کی؟ فرماتے میرے شیخ کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں اپنی محبت کا پٹا ڈالتے ہیں, سارے عالم کی گمراہ کو نے جرسیا, امریکہ, جرمن اور جاپان, ننگی فلمیں, عورتیں, شامی کباب, بریانی, بادشاہت, وزارت, مال و دولت, پھولوں کے رنگ اور خوشبو, حسین مناظر, کوئی اس کو اپنا نہیں بنا سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو, کیونکہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے اور اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے. ایک صاحب نے میرے مرشد سے سوال کیا, انہوں نے پوچھا کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بناتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں اور جب فرماتے ہیں تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھینچتے ہیں اپنا بناتے ہیں تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا اگر آپ کو ایک سال کا بچہ آپ کی انگلی یا آپ کی قمیض پکڑ کر کھینچے آپ کو پتا چلے گا؟ انہوں نے کہا حضرت پتا چلے گا. فرمایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو اپنا طرف کھینچتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ خالق عالم وہ اللہ جس کو اپنا بناتا ہے. فرمایا کہ اس کے قلب و جان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی اور پتنگوں کے اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, ایک بجلی سے پہلے کودی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہو تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے رنگ میں نہیں جانا جاتا. حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ سے خواجہ ذی الحسن مسعود رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ حکیم الامت نے فرمایا تھا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں, یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ بھائیو بتاؤ میں بالغ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بلوغت آتے ہی رگ میں نہیں جان جسم میں نہیں جان آ جاتی کہ نہیں, احساسات خیالات کیفیات بدل جاتے ہیں, انداز بدل جاتے ہیں, سوچنے کا چلنے کا ایک ایک چیز بدل جاتی کہ نہیں بھائی؟ بلوغت جسمانی بلوغت آ فرمایا اسی طرح جس کو اللہ اپنا بناتا ہے اور اس کو روحانی بلوغت ملتی ہے, اس کے جذبات اس کے احساسات اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے مروب نہیں ہوتا, کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہ کے بھیک دینے والا اس کے پاس ہے, وہ حسینوں کے حسن سے مروب نہیں ہوتا, اس کے گٹر لائنوں کے مقامات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں کہ جن حسین کے پاس جاؤ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کیا ہے اس کے پاس, پیشاب پخانے کی گٹر لائنیں تو ہیں اور کیا, اور پھر ایک دن یہ مرجھانے والے ہیں, بڈھے ہو جائیں گے بڈھی ہو جائیں گی تب کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں مال و دولت والوں کے مال و دولت سے مروب نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بڑھ کر دولت اس کے پاس. ایک بزرگ سے کسی نے کہا لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ والوں کو, کہا آپ کے پاس کتنی دولت ہے جو آپ شاہ صاحب ہیں, کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ بزرگ نے فرمایا بخانہ زر نمی دارم فقیرم, میرے گھر میں سونا نہیں ہے میں تو فقیر ہوں, ولے دارم خالق زر امیرم, لیکن میں اپنے دل میں سونے کے خالق کو اپنے دل میں رکھتا ہوں, مجھ سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے. تم کتنا سونا لوگے؟ ہم سونے کے خالق کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتا ہے اس کے احساسات جذبات بدل جاتے ہیں, وہ اپنی نگاہوں پر پہرا مضبوط لگاتا ہے, اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے, اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری ذات سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو, بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو, فکر ہوتی ہے. ایسا تھوڑی کہ بس بے مہار شتر بے مہار, یعنی وہ اونٹ جس کی گردن میں رسی نہیں, کبھی یوں منہ مرا کبھی یہاں منہ مرا, سانڈ کی طرح زندگی نہیں گزارتا. وہ سمجھتا ہے کہ میری گردن میں کسی کی رسی ہے, میرے دوست کی رسی, میرے محبوب کی محبت کی رسی میری گردن کے ہے. لہذا پھر وہ عالم کو خطاب کرتا ہے کس طرح سے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, معرومی رحمت اللہ علیہ کی جان نے جب شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ کی نسبت اور تعلق کی دولت ملی, اب دنیا والے پورے عالم کو خطاب کیا. کیا خطاب؟ فرماتے کہ غیر آ زنجیر زلف دل برم, اے دنیا والوں غور سے سنو, ہمارے محبوب کی شریعت و سنت کی زنجیر کے علاوہ کوئی تم ہمیں لے کر آؤ گے کہ خاندان برادری رسم و رواج میں ہم تم کو قید کر لیں گے, تو یاد رکھنا اگر 200 زنجیر آ رہی بردرم, اب میرے تعلق ماللہ اور درد دل اور روحانی قوت کا یہ عالم ہے کہ اگر تم 200 زنجیریں بھی لے کر آؤ گے میں اس کو توڑ دوں گا. منا میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق عریانی, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریبا, اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہتے ہم کسی اور کوئی اور ہمیں کھینچ رہا ہے, اب تم ہمیں کیا اپنی طرف بلاؤ گے؟ یہ تعلق اللہ کی دولت کا اس کا عالم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ جذب کا انتظام خود فرماتے ہیں. جس کو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, وہ اس کے پاس آنا جانے شروع کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا بہانہ بنا لیتا ہے. اس کے پاس آنا جانا, میرے مرشد فرماتے ہیں یہ آنا اللہ تعالیٰ اس کو 16 آنا بنا دیتے ہیں, آنا 16 آنا بن جاتا ہے. یعنی وہ اللہ کا بن کے ہوتا ہے. لہذا اسی لیے نیک اعمال کی طرف رغبت ہونا اور گناہوں کی طرف ایک جذب بھی, ایک علامت یہ بھی ہے کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے گناہ سے. گناہ تو دور کی چیز ہے, گناہ کا تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا. کرم کی, اللہ تعالیٰ کی کرم اور جذب کی تجلی جو ملتی ہے تب کیا عالم ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے, نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے اس کو اور گناہ سے بچنے میں وہ ہمت اختیار کرتا ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, ماں شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلا دیں, خود بھیجتے ہیں جاؤ. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا, حافظ شیرازی کتنے بڑے عالم گزرے, بہت بڑے اللہ والے, ان کا واقعہ سنیں کیسے جذب ان کو ملا. کچھ واقعات بھی سناؤں گا جذب کے جو میرے مرشد نے سنائے, اور اس لالچ میں کہ اللہ تعالی ہماری جانوں کو بھی جذب فرما کر ہم سب کو اپنا بنا لے. حافظ شیرازی کا واقعہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سلطان نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے, ان کو خواب میں اللہ تعالی نے دکھایا کہ ایک لڑکا ہے جاؤ اس کو ہماری محبت سکھاؤ, وہ ہماری یاد میں روتا ہے, جاؤ اس کو تربیت کرو اور ہمارا نام لینا سکھاؤ اور اس کو اپنی ہماری محبت سکھاؤ. سلطان نجم الدین کبرا شیراز پہنچے, حافظ شیرازی جو ہے وہ شیراز میں رہتے تھے, شیراز پہنچے ان کے گھر میں, چونکہ بڑے عالم تھے بڑے اللہ والے تھے مشہور آدمی تھے, جب گھر پہنچے تو ان کے والد نے بڑا استقبال کیا ان کا, پوچھا کہنے آؤ کیسے آنا ہوا, تو فرمایا کہ بھائی اپنے لڑکے لاؤ. کتنے لڑکے؟ تو باپ نے کہا میرے 6 لڑکے. تو کہا سامنے لاؤ, تو لائے تو جو شکل خواب میں دکھائی گئی تھی وہ شکل نظر نہیں آتی. میرے مرشد نے سنایا کہا بھائی اور بھی کوئی ہے؟ کہا نہیں اور کوئی نہیں. فرمایا سوچ لو کوئی اور بھی. تب بہت اصرار پر باپ نے کہا ایک دیوانہ ہے پاگلوں کی طرح جنگل میں بس روتا رہتا ہے. بس سلطان نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے آہ کھینچی, فرمایا کہ جس کو تو پاگل اور دیوانہ سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کی یہ طلب ہے کہ مجھ کو تیرے یہاں بھیجا جا رہا ہے. پھر آپ جنگ کا بتایا کہ وہ جنگلوں میں روتا رہتا ہے, وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک شخص, ایک لڑکا, ایک جوان وہ سجدے میں گرا اور زار و قطار رو رہا ہے. سلطان نجم الدین کبرا کھڑے ہیں, انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور ان کو دیکھا, دیکھا نظر سے نظر ملی, سمجھ گئے آج کوئی خاص انتظام ہے. حافظ شیرازی نے عرض کیا آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن, کہ وہ نگاہ جو کیمیا کو سونا بنا دیتی ہے, مٹی کو سونا بنا دیتی ہے, وہ کیمیا نظر کہ جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے. آیا بوت کے چشمے بما کنت, کیا یہ نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی؟ کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی؟ کیا میری فریاد خالی جائے گی؟ میرے حضرت خواجہ حضرت حسن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی؟ کیا میری فریاد خالی جائے گی؟ فرماتے ہیں نہیں, بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی, ہر بات آنکھوں سے پالی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. بس سلطان نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بھیجے گئے تھے, کیا فرمایا؟ نظر کردم, نظر کردم, نظر کردم, میں نظر کر دی, نظر کر دی, نظر کر دی. بس فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو اپنا بناتے ہیں، پھر اللہ والوں کی نظر اس پر پڑواتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں، دونوں طرف سے کام بنا رہے ہیں. جیسے سورج کی شعاع پوری زمین پر پڑتی ہے، ہر جگہ غلہ نہیں اگتا. بتائیے سارے عالم پر سورج کی شعاع پڑتی ہے، غلہ ہر جگہ اگ جاتا ہے؟ نہیں. جس نظر میں، جس سورج کی شعاع میں اللہ تعالی کی مشیت اور اللہ تعالی کا ارادہ شامل حال ہوتا ہے، پھر وہاں غلہ اگتا ہے. پہاڑ پر سورج کی شعاع پڑتی ہے، لیکن پہاڑ میں بدخشاں کے لال نہیں پیدا ہوتے، موتی نہیں بنتے، پورے پہاڑ پر نظر پڑتی ہے. لیکن جس شعاع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل حال ہوتا ہے، پھر پہاڑ کا وہ حصہ موتی بن جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر اللہ سے یہ دعا بھی مانگو کہ ان کی نظر مجھ پر ڈلوا دیں اور اب ان کی نظر میں اپنی مشیت اور ارادے کو شامل حال فرما دیجئے کہ میں اللہ والا بن جاؤں. بھلے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. ہمارے اس امت کے اندر جو سب سے پہلا جذب نصیب ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 18 برس کے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 20 برس. دونوں کی دوستی کا آغاز صدیق کی جوانی، نبی کی جوانی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی اور بتوں کو سجدہ نہیں کیا کبھی اسلام لانے سے پہلے بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ جس کو آگے چل کے اپنا بنانا چاہتے ہیں، پہلے ہی اس کو حسینوں سے دور کر دیتے ہیں. وہ چاہے بھی کہ میں کسی حسین کا موبائل نمبر لے لوں، کسی کو موبائل فون کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ کر ہی نہیں سکتا. وہ بھی کہتا ہے کہ سب تو حسینوں سے باتیں کرتے ہیں اور مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کراتی. ارے ظالم، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے، یہ کمالات میں سے نہیں ہے کہ گندے گندے لطیفے، گندی گندی تصویریں موبائل پر بھیجی جا رہی ہیں، یہ کمالات میں سے نہیں ہے. کیسی گندی ذہنیت ہے کہ اپنی غلاظت کو دوسرے کے اندر منتقل کر رہا ہے، اپنی غلاظت اور اپنی گندگی کو دوسرے کے اوپر بھیج رہا ہے. کیسی گندی ذہنیت ہے، ذہنی پستی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 18 برس صدیق کی جوانی اور نبی کی جوانی، 20 برس دونوں کی دوستی کا آغاز ہے، دونوں کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بزاز کپڑے کے تاجر، اس لیے کپڑے کی تجارت جو ہے بڑی برکت والی چیز ہے، کپڑے کی تجارت بہت برکت کی چیز ہے، بڑی برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور تجارت میں تو برکت ہے، یعنی 90% جو برکت ہے وہ تجارت میں ہے، باقی 10% دوسرے دنیا کے کاموں میں ہے. تجارت کے اندر اتنی برکت ہے کہ 90% برکت تجارت کے اندر ہے. اس لیے تجارت دیکھا یہ گیا، جس نے چھوٹا سا بھی کام شروع کیا ماشاءاللہ اس کے کام بڑھتا ہی رہا. شرط یہی ہے کہ وہ حلال روزگار اور شریعت کے اصول کا خیال کرے. بڑی برکت کی چیز ہے تجارت. اور کپڑے کی تجارت بہت برکت کی چیز ہے. دیکھا یہ گیا کہ ایسے ایسے لوگ جو کندھے پر کپڑے رکھ کر بیچا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے دکان دے دی، ایسا بھی دیکھا. لیکن اصول سے کام کریں، لالچ نہ کرے، دھوکہ نہ دے کسی کو، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے. اور تجارت میں ایک اصول برکت کی چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ تجارت کے مال کو واپس لینا اس پر جنت کا وعدہ ہے، بیچے ہوئے مال کو واپس لینا اس پر جنت کا وعدہ ہے. کتنی بڑی چیز ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی نے معاہدہ کیا، پیسے بھی دے دیے،
تو اگر وہ کہتے ہیں مجھے اب یہ نہیں کروانا اس کو پیسے واپس کر دیں. جیسے ہمارا جو عرف ہے نا کہ مکان کا سودا یا گاڑی کا سودا کرتے ہیں تو ٹوکن منی دیتے ہیں, بیعانہ جس کو بولتے ہیں, ٹوکن منی. جیسے مکان ہے اب کرائے پر لینا ہے, 5,000 روپے دے دیے کہ جی یہ ٹوکن منی ہے. اب اگر وہ کرایہ دار کہتے ہیں یا مکان خریدنے والا کہتے ہیں بھائی مجھے مکان نہیں لینا, تو وہ پیسے واپس نہیں کرتے. یہ ظلم ہے, حرام ہے, یہ چاہے کتنا ہی عرف کے اندر یہ کام. اور اسی طرح سے اگر بیچنے والا وہ کہہ دے کہ مجھے آپ کو مکان نہیں بیچنا, تو اس کو ڈبل پیسے دینے پڑتے ہیں, یہ بھی ظلم ہے. لہذا پیسہ واپس کرے, وہ نہیں لے رہا, اس کا حق ہے. لیکن اس میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے, وہ کیا کہ جیسے ایک آدمی کو مکان گاڑی بیچی, اس سے سودا ہو گیا جی 8,00,000 میں آپ کو گاڑی دیں گے, اس نے 50,000 روپے دے دیے. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا میں تمہیں 8,50,000 روپے دوں گا, مجھے دے دو. اب یہ کیا کرتا ہے, اس کو پیسہ واپس دے دیتے, اس کو کہہ دیتا میں نے نہیں بیچنی. تو یاد رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے, لالچ کرنا یہ اچھا نہیں ہے, اس کو بھی منع کیا ہے ہمارے بزرگوں نے, علماء نے. ایسا مت کرو, کسی کے ساتھ تم یہ مت کرو, یہ حرکت بھی اچھی نہیں ہے. جب ایک سے سودا ہو گیا بس اس کو دے دو, دونوں باتیں بتا دی نا بھائی. اور اسی طرح سے کاروبار میں اگر یہ ہو کہ اس نے خریدی ہوئی چیز ٹوکن منی دے دی, بیانہ دے دیا, تو اس کو بیانہ واپس کرو. اگر وہ نہیں خرید کرائے پہ لیتا یا نہیں خریدتا, واپس کرو اس کو. اللہ پہ بھروسہ رکھو بھائی, مال ہڑپ کر جانا یہ ظلم ہے, ظلم. اور ہمارے یہاں رواج اس کو بنایا کہ گاڑی خریدی, اس نے کہا بھائی اب میں نے لی نہیں, کوئی وجہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں پیسے آئیں گے تو میں واپس میں لوں گا, پیسے نہیں آتے اس کو, اب وہ پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے نہیں دیتے تو بس صحیح ہے, ضبط تمہارا پیسہ. یہ ظلم ہے, ظلم. پیسہ واپس کرنا چاہیے. میں تو اس سے بڑھ کر سکھا رہا ہوں بھائی, مسئلہ ہی ہے. ایک صحابی نے صرف اس لیے دکان کھولی تھی, 6 مہینے تک دکان کھول کر بیٹھے, ایک دن اچانک دکان بند کر دی. پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ, فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو خریدا ہوا مال واپس لے لے گا جو تاجر, اس کی جنت کا وعدہ ہے. میں صرف اسی فضیلت کے لیے میں نے دکان کھولی تھی. کام میرا آج کام ہو گیا, آج مجھے ایک آدمی آیا مال واپس کرنے کے لیے, بس بس میرا کام ہو گیا, بس اب مجھے جنت چاہیے. کیا عالم ہے دیکھو. اور اسی طریقے سے یہ بھی اصول یاد رکھے. اب معلوم ہے اب ہمارا کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی کسی سے کوئی معاہدہ ہوا کہ میں تمہارا کام کر کے دوں گا, اب اس سے کہتے لاؤ پیسہ دو, اب وہ پیسہ دے دیا, اب وہ پھنس گیا. اب اس نے کہا تھا بھائی کب کرو, ہاں جب آپ بولیں کر دوں گا, ایک ہفتے میں, ہاں ٹھیک ہے. اب ایک ہفتہ نہیں, اس کو معلوم ہے اس کے پاس دوسرا کام موجود ہے, ایک ہفتے سے پہلے نہیں دے سکتا, 10 دن 15 دن لگیں گے, لیکن اب وہ پیسے لگے پھنس گیا, اب اس کو رلاتے ہیں. یہ بھی ہماری مارکیٹ کی پریکٹس عام ہے, یہ بس کام پکڑو, کام پکڑو, کام پکڑو, سب سے پہلے اس سے بھی لو, اس سے بھی لو. میرے دوستو یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح سے تصاویر پر اپنے مال کو بیچنا یہ حرام ہے. تصویر پر مشینیں وغیرہ, بکرے وغیرہ یہ بیچنا یہ حرام ہے. ہاں اس طرح کہہ سکتے ہیں, اس نے مشین دکھائی بھائی ہے, کہ اگر اس کی میں چیک کروں گا, اگر جو اس کی مشینری مشینری جیسی سمجھ رہا ویسی ہے تو ٹھیک ہے, میں آپ سے 16,00,000 میں لے لوں یا 20,00,000 میں لے لوں, لیکن پہلے میں چیک کروں گا. اور اس کو اختیار ہے وہ نہ کرے. اور اگر ایسی نہیں ہوئی, اگر ایسی نہیں جیسی آپ بتا رہے ہیں کمی ہوئی, تو پھر میں مجھے اختیار ہے میں نہ خریدوں. لیکن مشینوں پر تصویروں پر بھیج دیتے ہیں کہ جی ہماری مشین وہاں ہے, اب وہ آتی ہے اس کے اندر 10 خرابیاں ہوتی ہیں. اب وہ بکرا تصویر میں تو دکھا دیا, اس کو بیوٹی پارلر سے میک اپ کرا دیا بکرے کو, اب تصویر دکھا دی, اب اس نے سودا کیا, پتہ چلا اس سے لگڑے سے چلا ہی نہیں جا رہا, 10 خرابیاں اس میں. یہی گاڑی کا حال ہے, تصویر پر نہیں بیچ سکتے. اصل کو دیکھنا چاہیے, اس وقت سودا کرنا چاہیے دیکھ کر. اور اسی طریقے سے جب تک مال اپنے قبضے میں نہ آ جائے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اب کیا کرتے, ادھار پہ لے لیا, اس سے کسی نے ادھار پہ لیا, اپنے پاس آ گیا, آگے بیچ دیا. اس سے کہا کہ میں اتنے میں لوں گا تم دے رہو اگلے کو اتنے میں بیچ دیا. کیا کریں بس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ شخص کو بازار میں تجارت کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی جو پہلے تجارت کے مسائل نہ سیکھے. اب ہر آدمی یہی فکر کرتا ہے, خریدنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ بیچنے والے کو کسی طرح سے میں کھینچ لوں, اور بیچنے والا خریدنے والے کی کھال اتارنا چاہتا ہے. خیر خائی تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. اور قسم کھانا, مال پر قسم, خرید و فروخت پر قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور جھوٹی قسم تو اس کو تو عذاب کیا ہے, کیسے شخص کو عذاب دیتا ہوگا کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے. اور اس میں ہماری عام خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم. سچی قسم کھانا بھی منع ہے, جھوٹی قسم پر تو عذاب ہے. کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو چار قسم کا عذاب ملے گا. عذاب کیا ہے؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ, اللہ تعالیٰ ان سے محبت سے شفقت سے گفتگو نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم, اور محبت سے رحمت سے دیکھیں گے نہیں, نظر رحمت سے. اور ولا یزکیہم, اس کو پاک نہیں فرمائیں گے, کیونکہ بغیر پاکی کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا بغیر تزکیے کے. اور ولہم عذاب علیم, اس کو دردناک عذاب ملے گا. وہ تین کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک المسبل, ٹخنے چھپانے والا, اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا, اس کو بھی عذاب دیا جائے گا جس کو ہمارے معمولی چیز سمجھتے ہیں. گناہ کبیرہ ہے میرے دوستو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانا. اور یہ حکم صرف نماز کے لیے کہ نماز میں اڑس لیتے ہیں, پھر اس کے نماز سے ابھی مسجد سے جاتے نہیں کہ اس کو کھینچ کے نیچے کر لیتے ہیں. یہ حرام ہے, کیا فائدہ ملتا ہے؟ گناہ بے لذت, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے یہ حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے, گناہ کبیرہ. ابھی ہمارے یہاں بارش ہوئی تھی, اور ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں تو سوغات کئی دن تک رہتی ہے. ہر آدمی کو دیکھو شلوار ایسے اڑس کے جا رہے ہیں, ہے نا. ایک صاحب کو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, شلوار نیچے کریں نا. کیا مولوی صاحب خیریت تو کیا ہو گیا, کیچڑ لگ جائے گا. میں نے کہا اتنی فکر ہے کہ ہماری شلوار کیچڑ سے خراب نہ ہو جائے. گناہ پر کہنے سے جو ہمارا دل خراب ہو رہا ہے, ہمیں گناہ مل رہا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں عذاب مل رہا ہے, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. کیچڑ کی تو ہم کتنی فکر کرتے ہیں, وہ شلوار تھوڑی سی بھی نہیں اتنی اٹھا لیتے, بالکل چڈی بنا لیتے اس کو, اس میں کتنی فکر ہے. ہمارے دل پر بھی تو کیچڑ لگ رہا ہے بھائی, اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے. تو ایک تو کون ہے, ٹخنے چھپانے والا, دوسرا المنان, احسان جتلانے والا. یہ دیکھو کل کے لونڈے کو میں نے کام سکھایا, آج میرے سامنے آیا ہے. لہذا شاگرد جو ہے استاد کی دکان کے قریب دکان نہیں کھول سکتا. احسان جتلانا, ارے میاں تم کیا تھے, ہم نے تمہیں سب سکھایا اور سب کیا ہے, ورنہ تم تو کیا تھے. احسان جتلانا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر, بحرف کاذب, جھوٹی قسم کھا کر وہ سودا بیچتا ہے. اور کیا قسم کھاتے ہیں؟ خدا کی قسم, نقصان ہے. اور کیا نقصان ہے؟ نفع میں نقصان ہے. ایسے ہوشیار ہیں کہ بس مولویوں کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں لاس آف پروفٹ ہے, نفع میں نقصان ہے. یہ صلاح ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہمیں تو نقصان ہو گیا. ابھی نقصان کیسے ہوگا, اتنی مہنگی بھی کی چیز پھر بھی نقصان. وہ جی نفع میں نقصان ہے, ایسے دھوکہ دیتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر. سچی قسم کھانے کو بھی منع کیا. تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاجر تھے, اس لیے تجارت میں بڑی برکت ہے, تجارت کا پیشہ اختیار کر. عجیب بات ہے, مسلمان پہلے تجارت کیا کرتے تھے. لہذا آپ دیکھیں تاجر خوشحال رہتا ہے, کیونکہ ملازمت کرنے والے کو تو لگی بندی ملے گی. تجارت میں اللہ برکت دیتے ہیں, عجیب برکت کی چیز ہے. لیکن وہی بات کی اصول کے مطابق کریں, تھوڑا تحمل کریں, ضرور فائدہ ہوگا. اور ہمارے بزرگ نے ایک کام سے, ایک چیز سے اور منع کیا, وہ یہ کہ آج یہ کام کیا, کل وہ کام کیا, پھر وہ کام کیا, جس میں فائدہ نہیں ہو وہ کر لو, وہ کر لو. میں اس کو منع کیا, یہ مت کرو.
ایک کام کرو پہلے مشورہ کر لو اہل فن سے مشورہ کر لو مولوی سے نہیں, کیونکہ تجارت مولوی کا کام نہیں ہے, اس کا کام مسئلے بتانا ہے, یہ اس کا کام نہیں ہے. ہاں اس سے دعا کرا لے, اللہ والوں سے دعا کرا لے, لیکن مشورہ کس سے کرے؟ اہل فن سے, جو اس فن کا آدمی ہے, فیلڈ کا آدمی ہے. اور جس سے مشورہ مانگا چاہیے اس کو چاہیے کہ مشورہ دے, خیر خائی کرے, فائدہ اس میں, یہ نہیں کہ اگر وہ بھی دکان کھلے گا تو میرا کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں ہمارے ادھر محلے میں ساری مشینوں کی دکانیں, سب کی بکتی نہیں بکتی, سب کا ہی فائدہ ہوتا ہے. بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ بن جاتی نا وہاں سب کا کام زیادہ چلتا ہے. دادا کتنے بازار ہیں جہاں کپڑے ہی کپڑے کی دکانیں, ارے بھائی سب کو روٹی مل رہی نہیں مل رہی. جنرل اسٹور تین کھل جاتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, زیادہ وہ چلنے لگتے ہیں. اس لیے یہ مت گھبرائے کہ اگر اس نے میرے جیسا کام شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا, یہ نہ گھبرائے. تجارت کا اہتمام کریں, مشورہ کریں, اور پھر اس کے بعد جب مشورہ کر کے کام شروع کر دیا اب اس کام کو بدلے نہیں, الا کہ کوئی بہت مجبوری ہو اس کام کو بدلے نہیں. کیونکہ تجارت کے میں آہستہ آہستہ کام اٹھتا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اس لیے تاجروں کا کیا مشہور ہے کہ پہلے سال اپنی جیب سے لگانا پڑے گا, صحیح ہے نا جناب؟ پہلے سال اپنی جیب سے اور دوسرا سال نو لاس نو پروفٹ, برابر برابر, اور تیسرے سال وہ جیسے ایک آدمی نے گھوڑا چرایا, نو لاس نو پروفٹ پر سنیے, ایک آدمی نے گھوڑا چرایا منڈی میں لے گیا, بازار میں لے گیا منڈی میں بیچنے کے لیے. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی گھوڑا قیمت ہے اتنے میں, کہا بھائی چیک تو کراؤ گھوڑا چلائے بغیر کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا چیک کرو. اس نے کہا لو میری جوتی سنبھالو میں ذرا آتا ہوں. تو اس نے گھوڑا گھوڑے پر بیٹھا اور ایڑ لگائی اور جی جا وہ جا صاحب, اور وہ جوتی بغل میں دبا کر آیا. کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ تم تو گھوڑا بیچنے گئے تھے, کیا فائدہ ہوا؟ کہا جتنے میں لیا تھا اتنے میں دے دیا اور جوتی نفع میں ملی. جوتی نفع میں ملی. تو دوسرا سال ایسا ہو, کہتے ہیں یہ تجربے والے کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے سال نہ پروفٹ ہوگا نہ لاس ہوگا, پھر تیسرے سال سے کہتے ہیں کچھ کھانے کو ملتا ہے. اس لیے تجارت کے اندر تھوڑا تحمل کا اور بڑی برکت کی چیز ہے. نوجوانوں کو اسی پر لگنا چاہیے, ملازمتوں کی فکر سے بجائے یہ زیادہ برکت کی چیز ہے. پڑھائی کرے منع نہیں کرتا, لیکن تجارت بہت برکت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی بہت فائدہ دیا کہ میری ملازمتیں بہت اچھی تھی, لیکن تجارت سے زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تجارت میں کھلا عام ہوتا ہے, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, اور ملازمت میں جتنی محنت کرو وہی آخر میں وہی لفافہ اتنا ہی ملے گا. اس لیے تجارت کرو, تجارت کا ذوق پیدا کرو, بڑی برکت کی چیز ہے. اپنا کام کرو, چاہے ٹھیلا لگا لو, شرماؤ نہیں اس بات سے کہ ٹھیلے سے کیا ہوتا ہے. کتنے جو بڑے بڑے سیٹ ہیں نا ہمارے ملک میں, یہ سب جو ہے کوئی لنڈا کے کپڑے بیچتا تھا, کوئی ٹھیلے لگاتا تھا, کوئی چھولے لگاتا تھا, کوئی دودھ والا تھا, کوئی کچھ بھی, کیسے کیسے اللہ کی شان کے کتنے بڑے بڑے کام ہوں گے. اس لیے گھبراؤ نہیں اس چیز سے. ہر کام میں شروع میں آہستہ آہستہ چلتا ہے, بلکہ جس میں شروع میں نقصان ہو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں, کیونکہ پھر آہستہ آہستہ اٹھتا ہے. اس لیے گھبراؤ مت, بار بار اپنی تجارت کو بدلو مت. اس کو منع کیا ہمارے بزرگوں نے, گھبراؤ مت. کیونکہ تجارت کی مثال پیالے کی طرح ہے, کشکول کی طرح ہے. پیالہ ہم نے اللہ کے سامنے پھیلا دیا, اب اس میں رزق ڈالنا اللہ کا کام ہے. ہم نے پیالہ پھیلا دیا اور اللہ سے مانگو کہ اللہ بس میں نہیں بھاگ سکتا ادھر ادھر, میں دس دس کام میں بار بار نہیں بدل سکتا, کہ اللہ بس مہربانی فرما دیجئے مجھے اسی کے ذریعے سے رزق دے دیجئے. اس لیے ہمارے اکابرین نے منع کیا کہ بار بار کام کو مت بدلو. کیونکہ ذرا اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرانا کام کرنے والا, ارے صاحب وہ تو پریمیو گاڑی میں اور پراڈو میں گھوم رہا ہے, اس کے بعد گھڑی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, اس کا چشمہ موبائل دیکھو, ہم پہلے دن چاہتے ہیں یہ سب کچھ مل جائے. ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ ایک آدمی نے 20-30 سال محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے, تو آج تجارت کرنے والا 6 مہینے میں کیسے مل جائے گا اسے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو مت دیکھو. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ایک زمانہ تھا اس محلے میں بھی میرے پاس 50 موٹر سائیکل تھی, دیکھی تھی نا, جاپانی کیسی, اس میں گھومتے تھے. ایک زمانہ تھا سائیکل میں تھے,
اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنی طرف سے نعمتوں کی عنایت نوازش فرماتے ہیں. ایک وہ زمانہ بھی آہستہ آہستہ ہر چیز ہوتی ہے، جیسے بچہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، عمارت آہستہ آہستہ بنتی ہے. یاد رکھنا تجارت میں بھی برکت ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اصول کو نہ چھوڑے، لگا رہے، محنت کرے، دعا کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتے ہیں. اور اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میں ہمیں کاروبار نہیں بدل سکتا، بس آپ اسی میں سے دے دیجئے مجھے. ہمارے پیر بھائی تھے حکیم امیر احمد صاحب، ٹیکسلا میں ہوتے تھے، انتقال فرما گئے. تو میرے مرشد نے سنا کہ جب وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے نا پاکستان میں، تو اسلام آباد گئے. اس زمانے میں اسلام آباد، یہ 60 کے زمانے، 55-60 کے زمانے کی بات، اسلام آباد پہاڑ پہاڑ ہوتا تھا. وہ بےچارے برف بیچتے تھے، مزدور سے آدمی، تو برف سائیکل پر برف لے کر جاتے تھے، گرمی کا زمانہ تھا اور پہاڑ پہ دھکا لگا رہا تھا. بس تھے مزدور، بس بیٹھ گئے. اللہ میاں سے کہتے ہیں، اللہ میاں آپ نے مجھے انسان بنایا، گدھا بنایا، آپ گدھوں والا کام اس سے لے رہے ہیں. یہ ان کی شان ہے، مزدوروں کی، بچوں جیسے بات ہے نا، بچے باپ کو گھسا بھی مارتے ہیں، سینے پہ چڑھ جاتے ہیں. بڑا بچہ تو نہیں کر سکتا نا، وہ ذرا باپ کے سینے پر تو بیٹھے یا باپ سے کچھ کہے، اور بچے باپ کو کیا کچھ بول جاتے ہیں چھوٹے بچے. تو مرزوبوں کی بھی شان الگ ہوتی ہے کہ اللہ میاں آپ نے مجھے انسان بنائے، گدھوں والا کام مجھ سے کیوں لیتے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، مجھے آپ بٹھا کے روزی کھلا دیجیے. اللہ کی شان کہ ٹیکسلا میں پھر مطب کھولا، حکیم تھے، مطب کھولا. انہی کے سامنے مشنری کا ہاسپٹل تھا، عیسائیوں کا مشنری کا ہاسپٹل. وہ اللہ سے کیا دعا مانگی انہوں نے، کہ اللہ جس کی قسمت میں شفا ہو اس کو میرے پاس بھیجے، اور جس کی قسمت میں موت ہو اس کو ہسپتال بھیج دے. ایسے مزدور پر اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کی مرض یعنی آتا تھا، عالم یہ تھا، ایک سرنج تھی، ایک سرنج، اور وہ بھی اس جس برتن میں تھی اس برتن میں کائی لگی ہوئی، وہی ایک سرنج سب کو لگاتے تھے، اور پتلون کے اوپر سے لگا دیتے تھے. اور کوئی کہتا کہ بھائی حکیم صاحب اسپرٹ تو دے دو، اس کو اسپرٹ دیتے اور وہ پتلون میں ہاتھ ڈال کے کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ منظر دیکھنے لوگ آتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حکیم صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو جراثیم لگ جائیں گے، ایک کے جراثیم دوسرے میں منتقل ہو جائیں گے، کائی لگے ہوئے آپ لگاتے ہیں. فرمایا ارے میاں چپ کر، میں نے خالق کے جراثیم سے رابطہ کیا ہوا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے، اس کی نقل نہ کرنا بھائی کبھی، یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندوں، خاص بندوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی نقل درست نہیں ہے. دادا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ ہمیں گدھا کیوں، ہمیں گدھا نہیں بنایا، انسان بنایا، یہ اللہ نے کو، یہ ان کی بات ہے، یہ وہ مجذوبوں کا معاملہ ہے، یہ نقل کی بات نہیں ہے. سب ایک سنا رہا ہوں کہ دیکھو کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ کیسا عجیب معاملہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتے کہ بازے ایسے لوگ ہیں کہ جو پورا گندا بال، ان کی جسم کی حالت، کپڑے وپڑے ایسے ہی، کہ کوئی اگر کسی سے رشتہ مانگے کوئی اس کو رشتہ نہ دے، کسی کے یہاں جائے تو اس کو عزت سے نہ بٹھائے، دھتکار دے. لیکن اللہ کیا ان کی ایسی قیمت ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرمائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بھیک مانگنے والا بھی آ گیا تو اس کو دھتکارو مت، ہٹ بنگڑا یہاں سے، اس کو آرام سے کہہ دو بھائی مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دو، آرام سے اس کو منع کرو، اگر نہیں دینا تو آرام سے منع کرو، دھتکارو مت، ہٹ ہم کیا تم دماغ خراب کرتے ہو، روزانہ آ جاتے ہو، ایسا نہ کرو، کیونکہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہمارے ساتھ وہ حالت پیش آ گئی کہ بھیک مانگنے کا وہ کیا حالت ہوگا، اس لیے منع کیا اس کو کہ کسی کو جھڑکو مت، نہیں دینا مت دو، میں نہیں کہتا کہ آپ دوست ہو، لیکن آرام سے منع کر دو، کہ آرام سے کہہ دو کہ بھائی معاف کرو، ہم بس آپ کہیں اور چلے جائیں، لیکن اس کو جھڑکو مت، دھتکارو مت. تو ابو بکر صدیق، تجارت اور بات تھی، بہت اہم بات ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلا جن کو جذب نصیب ہوا. اب عالم یہ تھا کہ ملک شام میں تجارت کو گئے، وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کیا تھا کہ ان کی گود میں چاند ڈالتا آیا. تو ادھر عیسائی مذہب پر اس زمانے میں تھا نا، بحیرہ راہب تھے، اب مذہب کے بہت بڑے عالم ملک شام کے اندر, ان کے پاس گئے خواب کے لیے, خواب سنایا. انہوں نے ان کو دیکھا, پوچھا تم کہاں سے آئے ہو, من اين انت, کہاں سے آئے ہو, کہاں سے تعلق ہے؟ کہا مجھے میرا تعلق مکہ شریف سے. تو پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے, بتایا کہ قریش سے تعلق ہے. پھر فرمایا فیش انتا, یعنی فی ای شغل انتا, تمہارا مشغلہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تاجر ہوں. فرمایا کہ سنو مبارک ہو کہ ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں, اور ستکون وزیر ہو فی حیاتی, تم ان کی زندگی میں حیات میں تم ان کے وزیر ہوگے, ان کے مشیر بنو گے, دست راست دائیں بازو بنو گے, اور خلیفہ تو بعد وفات کی, اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. یہ کس وقت کی بات ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت بھی نہیں آئی تھی, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, یہ اس زمانے کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خواب نظر آیا, خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خواب کو سارے عالم سے چھپایا, کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اور اس خواب کی بشارت مجھ کو یہ ملی ہے, یہ تعبیر دی ہے بحیرہ رائب. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے اقربا کو بھی ڈرائیے اور ان کو اسلام کی دعوت دی, آپ کو ہے صفا پر تشریف لے گئے, اور آپ نے قریش کو جمع کیا, اپنے خاندان والوں کو جمع کیا, اور وہاں پر اللہ تعالی کی وحدانیت کو پیش کیا, اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا. ابو لہب نے کہا تبل لکا, کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے, تو نے ہمیں اس کام کے لیے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیونکہ خالق ہے نا. اگر بھتیجا کہتے تو کہتے دیکھو کیسا دین ہے, بھتیجا چچا کے منہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تو خالق ہے, اپنے جس بندے کو جو چاہے فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, چونکہ ابھی دوستی تھی نا, پوچھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مد دلیل علی ما تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دوستی تھی, چونکہ نام لیتے تھے, ابھی رسالت نہیں ملی تھی نا, معلوم نہیں تھی ان کو نبوت ملنے کا, ان کو خبر نہیں تھی, لہذا وہ جو بے تکلف دوستی تھی اس دوستی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. کیا بات, اب پوچھا کہ یہ جو آپ دعویٰ فرما رہے کہ میں نبی ہوں اور نبوت کا اور اللہ کی وحدانیت کے نام فرمائے, اس دعوے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدلیل علی ما ادعی, میرے دعوے کی دلیل رؤیا کا تیرا وہ خواب ہے, رائتہا بالشام, جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا, فاخبرنی اللہ, اللہ تعالی نے مجھے خواب کی خبر دے دی. آپ تصور کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں نے اس خواب کو کسی کو نہیں بتایا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو کیا عالم ہوا, خوشی کے مارے کلمہ پڑا, فعانا کہو لپٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وقبل بین عینیہ, اور آپ کی دونوں پیشانی کے درمیان, آپ کے ماتھے کا آنکھوں کے درمیان آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو یہ چیز سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں آ گھاس ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جذب کی دولت مانگے کہ اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. رمضان شریف ہے, روزے دار کی دعا پر فاملین عشق ملائکہ, عشق آنے والے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. میرے پیارے دوستوں, میرے مرشد فرماتے ہیں ایک دفعہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جس کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر کبھی وہ مردود نہیں ہوتا. اتنی بڑی دولت ہے جذب کی, جذب کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مرتبہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ غیر کا نہیں ہوتا, جس کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے. اور جس کو اللہ اپنا بنا لے, میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا, حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة, کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا.
اس لیے یہ جو اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کو حقیر مت سمجھنا کہ صاحب یہ تو چٹائیاں توڑتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ چٹائیاں توڑتے ہیں. ان کو حقیر مت سمجھنا. ان کے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے یہ سورج چاند زمین آسمان یہ عالم قائم ہے. اور اسی کی وجہ سے کافر کو بھی روٹی مل رہی ہے, کیونکہ جب تک یہ عالم قائم ہے ہر جاندار کو روٹی ملے گی. اور یہ عالم اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے قائم ہے کہ نہیں؟ لہذا مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کافر سے کیا مرعوب ہوتا ہے؟ کافر کو مسلمان کی جیسے روٹی مل رہی ہے, اور مسلمان کافروں کو دیکھتا ہے ارے صاحب کیا مال ہے, کیا ان کے پاس ڈالر ہے اور کیا ڈارلنگ ہے, ہر چیز میں ڈال ہی نظر آتا ہے ان کو. پیارے دوستو مروب مسلمان کی وجہ سے, ہماری وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے. لہٰذا جب قیامت جو ہے مسلمانوں پر نہیں آئے گی, کافروں پر آئے گی, تو ان کو روٹی بھی جو ہے مسلمان والے مسلمانوں کی وجہ سے مل رہی ہے. اور پھر مسلمانوں میں جو اللہ والے بن جائیں گے, ایک عام مسلمان اللہ اللہ کرتا ہے اس کی اتنی برکت ہے, تو جو اللہ والے ہوں گے جو اپنی زندگی کے احساس کو ہر لمحہ ہر سانس اللہ پر فدا کرتے اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتے, ان کے کاموں کا کیسے ان کے وہ اپنے کاموں کے لیے کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ ان کی وجہ سے دوسروں کو روٹی مل رہی ہے, بھوکے مریں گے وہ کیا؟ انسان بھی کتنا عجیب ہے, ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. دس دس سال, بیس بیس سال, تیس سال, چالیس سال, پچاس سال, ساٹھ ساٹھ برس روٹی کھاتے ہیں, رزق ملتا ہے بے شمار, اور کتنے آرام سے اور کیسے مزے سے مل رہا ہے اور کتنا وافر مل رہا ہے, پھر کہتے ہیں کل کہاں سے کھائیں گے. کتنے ہم لوگ, اللہ تعالیٰ پر ہمارے ایمان کا کیا عالم ہے, اتنا برس اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی کھلائی اور کیسی کیسی حالتوں میں کھلائی, ایسی حالت میں بھی کھلائی جب ہمارا کاروبار نہیں تھا, ایسی حالت میں کھلائی ہم کام کرنے کے قابل نہیں تھے, ایسی حالت میں کھلائی کہ کوئی آسرا دنیا سے نہیں تھا, رشتے داروں نے منہ پھیر لیا, کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ بھائی ایسی حالت سب پہ گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھولتے نہیں ہیں, اس کو روٹی کھلاتے ہیں, رزق پہنچاتے ہیں, رزق عطا فرماتے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں پتا نہیں کل کہاں سکھائیں گے. ارے میاں کہ کھانا نہیں ملے گا تو مر جائیں گے, یاد رکھنا موت بغیر رزق مکمل کیے آئے گی نہیں. حدیث شریف ہے ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ کسی جاندار کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق کا استکمال یعنی اپنے رزق کو کمپلیٹ اور مکمل نہیں کر لے گا, مرے گا نہیں بھائی. تو گھبراؤ مت, اگر ہماری زندگی ہے روٹی ہمیں ملتی رہے گی, لیکن اگر شان سے روٹی چاہیے, عزت سے روٹی چاہیے, بس اللہ کا بن جائے, عزت سے روٹی ملے گی, شان سے روٹی ملے گی. جب عام کافر کو مسلمانوں کو روٹی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کو, اپنے پیاروں کو, اور اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور پیار کی علامت یہی ہے میرے پیارے دوستو, گناہوں کو چھوڑ دیں. عبادت کرنا یہ اولیاء اللہ کی نشانی نہیں ہے, یاد رکھنا اس بات کو. کسی کی پگڑی سے مرعوب مت ہونا, تسبیح سے مرعوب نہ ہونا, یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی نشانی ہے. اپنی نگاہوں پر پہرا مضبوط لگاتا ہوں, تعلق مع اللہ کی علامت یہ ہے کہ ترک معصیت گناہ کرنے والا, گناہوں کو چھوڑنے والا ہو, یہ علامت ہے. کثیر العبادت ہونا کمال نہیں ہے, کمال کیا ہے کہ تاریک معصیت ہو, گناہوں کو چھوڑ دے. اور میرے دوستو, میرے مرشد فرماتے بات یہ ہے کہ ایک دن تمہاری گناہ کی طاقت تو ختم ہونے والی ہے نا, اگر اس وقت تم گناہ چھوڑ دو گے تو کیا اللہ کے اجر ملے گا؟ اگر تم گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے گناہ چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ گردن سے غلامی کا دوغ نکال کر تمہارے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں گے. بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنا بنا دے. رمضان شریف ہے, مانگ لیں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما لیجئے, اپنا بنا لیجئے, اور آپ ارادہ فرما لیجئے. اور جن اللہ والوں کی صحبت میں, جس اللہ والوں کی صحبت سے آپ اپنا بناتے ہیں, ان اللہ والوں کی محبت ہمارے دل میں بھی ڈال دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. یا اللہ تعالیٰ, یہ جو آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ آپ جس کو چاہتے اپنا بنا لیتے ہیں, یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کو اپنا بنا دیجیے. اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے. یا اللہ اپنی اپنا بنانے والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. ہماری صورت اور ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. جذب کی دولت ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا قرب خاص اور تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالی بدبختی سے حفاظت فرما, مردودیت سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما, اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما کر اپنے مقبولین میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے. ہمیں جسمانی رزق بھی عطا فرما, روحانی رزق یعنی اپنی عبادت کا ذوق و شوق اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ روزے دار کی دعا پر حاملین عرش ملائکہ آمین کہتے ہیں. اے اللہ ان کی آمین کے صدقے میں, اپنے مبارک مہینے کے صدقے میں, اپنے قرآن پاک کے صدقے میں ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اور یا اللہ تعالی ہماری غفلت کو, یا اللہ تعالی ہماری غفلت والی زندگی کو اپنی فرما برداری کی زندگی سے تبدیل فرما دیجئے. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما. اے اللہ گندے اخلاق سے بھرے ہوئے ہیں, اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے, خوب فراوانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ. اور یا اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی رضا اور خوشی میں اور آپ کی فرما برداری میں دین کی خدمتوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. دین پر, دین والوں پر, اپنی ضرورتوں پر. یا اللہ ہماری ذاتی ضروریات, ہماری دنیاوی ضروریات اور ہماری دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. مخلوق کے ساتھ میں ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما. یا اللہ صحت روحانی عطا فرما دیجئے. ہماری جو گناہوں کی بیماری ہم کو لگی ہوئی ہے اس کو یا اللہ اپنی فرما برداری کی صحت اور روحانی صحت سے تبدیل فرما دیجئے. بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ہم سب کو, ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیویاں عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا دیجئے. سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہم سب کو اپنے پاس بلا لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصلي وسلم.